بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. آسان فقہ قرآن و سنت کی روشنی میں درس جاری ہے. صلاة الجماعة کے متعلق بات ہو رہی تھی پچھلے درس میں، اور صلاة الجماعة نماز با جماعت پڑھنے کا حکم، فضیلت اور رکعت کیسے پائی جاتی ہے، اس کے متعلق بات یہ تھی. آج کے درس سے مؤلف فرماتے ہیں ما تدرک به الرکعۃ. یہ تو ہم نے جان لیا پچھلے درس میں کہ نماز با جماعت کا ادراک، یعنی نماز با جماعت کو پایا جاتا ہے ایک رکعت، کم سے کم ایک رکعت پانے سے. اگر ایک رکعت پا لی ہے تو نماز با جماعت کا اجر و ثواب مل گیا ہے، اور ایک رکعت سے اگر کم آپ نے نماز پائی ہے تو پھر نماز با جماعت کا اجر و ثواب جو اللہ تعالیٰ نے رکھے وہ نہیں ملے گا، لیکن نماز با جماعت آپ کی ادا ہو گئی ہے، آپ کو دوسری مرتبہ دوسری جماعت سے پڑھنا نہیں پڑے گا، آپ کی وہی نماز نماز با جماعت سمجھی جائے گی جو آپ پڑھ چکے ہیں. اب یہ تو ہم نے جان لیا کہ ایک رکعت کا پانا ضروری ہے، لیکن اب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک رکعت کب اور کیسے پائی جاتی ہے. مسجدوں کو بھی رکعت کس چیز سے پائی جاتی ہے، کس چیز سے حاصل ہو جاتی ہے. جب رکعہ کی بات آئے یاد رکھیں، رکعت اس میں قیام ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، دو سجدے ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں رکعہ. تو کس وقت رکعہ جو ہے پوری پائی جاتی ہے، یا قیام میں شامل ہونے سے، رکوع میں شامل ہونے سے، یا سجدے میں شامل ہونے سے. شیخ صاحب فرماتے ہیں تدرک الرکعہ بادراک الرکوع، رکعت کا ادراک، رکعت مل جاتی ہے، رکعت پائی جاتی ہے رکوع کے ملنے سے. اگر رکوع مل گیا، آپ نے امام کو رکوع کی حالت میں پا لیا، تو پھر آپ کی ساری کی ساری رکعت آپ نے پوری پوری رکعت آپ نے پا لی ہے اور حاصل کر لی ہے. فَإِذَا أَدْرَكَ الْمَسْبُوقُ إِمَامَهُ، بس اگر مسبوق اس نمازی کو کہتے ہیں جو نماز با جماعت میں دیر سے شامل ہو جائے اور امام نماز کا کچھ حصہ پہلے پڑھ چکا ہو، اسے مسبوق کہتے ہیں. سبقہ سے مسبوق یعنی پیچھے رہنے والا، جس پر سبقت کی گئی، مسبوق اسم مفعول ہے، سابق اسم فاعل ہے، سبقت کرنے والا مسبوق جس پر سبقت کی گئی. فَإِذَا أَدْرَكَ الْمَسْبُوقُ إِمَامَهُ رَاكِعًا، بس اگر نماز میں دیر سے شامل ہونے والا شخص اپنے امام کو پالے رکوع کی حالت میں، فَيَجِبُ، تو اس پر واجب ہے، أَنْ يُكَبِّرَ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ وَهُوَ وَاقِفٌ، تو اس پر واجب ہے کہ وہ تکبیرہ تحریمہ پڑھتے ہوئے نماز میں شامل ہو جائے، بشرط یہ کہ وَهُوَ وَاقِفٌ، تکبیرہ تحریمہ قیام کی حالت میں پڑھنی ہے. اور اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، جب رکوع میں شامل ہوتے ہیں تو ان کی کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، پھر تکبیر پڑھتے ہیں جلدی کی وجہ سے، جلدی میں وہ اپنی کمر کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں پہلے، پھر رکوع پڑھتے ہیں. تو یہ غلط ہے، کیونکہ تکبیرہ تحریمہ کی جگہ ہے قیام میں، اور قیام تب ہوتا ہے جب کمر سیدھی ہوتی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں واجب ہے فیجب پس واجب ہے ایوں کبیر تکبیر الاحرام وهو واقف کہ وہ تکبیر تحریم پڑھے قیام کی حالت میں وقوف کی حالت میں ثم یرکع مکبرا پھر رکوع میں چلا جائے تکبیر کہتے ہوئے یعنی ایک تکبیر کہے اللہ اکبر تکبیرہ تحریمہ پھر اللہ اکبر کہے پھر جھکے اور رکوع میں شامل ہو جائے مرت الاخرى دوسری مرتبہ تکبیر پڑھے پہلی تکبیر کیا تھی تکبیرہ تحریمہ دوسری تکبیر رکوع کی تکبیر ہے مرة اخرى للرکوع تکبیر کے لیے هذا هو الافضل یہی افضل اور بہتر ہے وان اقتصر على تکبیرۃ الاحرام حال قیامه اجزاه عن تکبیرۃ الرکوع اور اگر وہ ایک ہی تکبیر اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ کہہ کے رکوع میں چلا جائے اور دوسری تکبیر نہ کہے تب بھی ٹھیک ہے کیونکہ تکبیر تحریمہ رکن ہے اور اس رکن اور بڑی تکبیر سے یا اس بڑی تکبیر کے اندر دوسری چھوٹی تکبیر بھی شامل ہو جاتی ہے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائے تو اس میں آپ کا تکبیر تحریمہ بھی اور رکوع جو واجب ہے وہ بھی شامل ہو جائے گا اس کی مثال علماء دیتے ہیں کہ حاجی جب حج کرتا ہے طواف الافاضہ کیا ہے رکن ہے طواف الافاضہ طواف الزیارہ بھی کہتے ہیں حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے جس کے بغیر حج نہیں ہوتا اور طواف الوداع کیا ہے واجب ہے دونوں طواف ہیں لیکن اگر کوئی حاجی طواف الافاضہ کو موجل کر دے بعد میں کرنے کے لیے رش کی وجہ سے کسی تکلیف کی وجہ سے اور 12 یا 13 تاریخ کو جب وہ مکہ جائے طواف الوداع کے لیے تو ایک ہی طواف سے طواف الافاضہ کی نیت کرے گا صرف طواف الافاضہ کی اس میں طواف الوداع شامل ہو جائے گا اس کو دو طواف نہیں کرنے پڑیں گے طواف الافاضہ کافی ہے بشرطے اس کی نیت جو ہے طواف کے طواف الافاضہ کی ہو طواف الوداع کی نہ ہو تو علماء فرماتے ہیں جب دو چیزیں ایک ہی جنس کی ہو تو اور ایک بڑی ایک چھوٹی ہو تو چھوٹی بڑے میں شامل ہو جاتی ہے اب ایک مسئلہ ہے کہ کیا رکوع سے رکعت پائی جاتی ہے کہ نہیں یا رکوع میں شامل ہونے سے رکعت ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی اس میں علماء کا اختلاف ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور امام رکوع کی حالت میں ہو اور وہ نمازی رکوع میں شامل ہو جائے تو کیا اس کی رکعت ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی اور سلام پھیرنے کے بعد وہ رکعت دوبارہ دہرائے گا یا نہیں دو قول اہل علم کے پہلا قول یہ ہے کہ اس کی یہ رکعت نہیں ہوئی اور اسے چاہیے کہ وہ سلام کے بعد اسے اس کی قضا کر دوبارہ پڑھ لے دوسرا قول اس کی رکعت ہو گئی ہے اور سلام پھیرنے کے بعد اس کو دوبارہ قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور دونوں کے پاس دلائل ہیں اور قوی دلائل ہیں اور یہ ان اختلافی مسائل میں سے ہیں جو قوی ہیں جن کی شریعت میں گنجائش ہے اور دونوں کے قول درست ہیں صحیح ہیں یہ آپ کا تقویٰ ہے کہ آپ کس قول کو راجح سمجھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں اور اس اختلاف کو دوست دشمنی کی بنیاد نہیں بنانی چاہیے کیونکہ ایسے اختلاف ان مسائل میں سلف صالحین کے بیچ میں موجود تھے اور وہ ایک دوسرے کی قدر بھی کرتے تھے احترام بھی کرتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے میں یہاں پر جلدی میں دونوں فرقین کے قول بیان کرتا ہوں ان کے دلائل جو ہیں پہلے جو قول ہے جو کہتے ہیں کہ رکوع میں شامل ہونے سے رکعت نہیں ہوتی قضا ہونی چاہیے کیونکہ پہلے دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام کہ اس کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھتا اسے کتاب القراء میں بیحق نے روایت کیا ہے دوسری دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من صلى خلف الامام فليقرأ بفاتحة الكتاب، جو امام کے پیچھے نماز پڑھے تو سورہ فاتحہ پڑھ لے، یہ جامع الصغیر میں روایت موجود ہے. تیسری دلیل سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، متفق علیہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو نماز تم پا لو وہ پڑھ لو، اور جو تم سے چھوٹ جائے اس کو تمام کرو. چوتھی دلیل سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی ما ادرکت وقضی ما فاتک، جو تم نے پا لی ہے وہ پڑھ لو، اور جو تم سے چھوٹ گئے اسے اس کی قضا کر لو. یہ جزء القراء الف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی. پانچویں دلیل سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث کہ انہوں نے ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، فجر کی نماز دیر سے آئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فسمع نفسا شدیدا، تو پھولی ہوئی سانس، شدت سے پھولی ہوئی سانس سنی. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہوئے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کیا تم تھے پھولی ہوئی سانس والے؟ تو انہوں نے عرض کی قال نعم، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جعلنی اللہ فداک، اللہ تعالیٰ کرے کہ میں آپ پر فدا ہو جاؤں. خشیت ان تفوتنی رکعت معک فاسرعت المشی، مجھے ڈر تھا کہ ایک رکعت آپ سے آپ کے ساتھ شامل ہونے سے چھوٹ نہ جائے، تو اس لیے میں نے جلدی کی، علیہ وسلم جلدی کی تاکہ میں اس رکعت کو پالوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعود، اللہ تعالیٰ تمہارے حرص میں اضافہ فرمائے، دوبارہ ایسا نہ کرنا. صلی ما ادرکت، جو تم نے پڑھ لی، جو تم نے حاصل کر لی وہ پڑھ لو. وقضی ما سبق، اور جو تم سے رہ گئی ہے اس کی قضا کر لو. یہ جزء القراء خلف الامام، امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے. چھٹی دلیل انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیصلی ما ادرک ولیقضی ما سبق، اسی روایت کے آخر میں، یہ دوسری روایت ہے. اور ساتویں دلیل سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال من ادرک من صلاۃ رکعۃ فقد ادرک الا ان یقضی ما فات، جس نے نماز میں سے ایک رکعت کو پا لیا تو اس نے نماز کو پا لیا، الا یہ کہ وہ جو چیز اس کے رہ گئی ہو اس کی دوبارہ قضا کر لے. اسے بھی امام بخاری نے جزء القراء خلف الامام میں روایت کیا ہے. آٹھویں دلیل سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک من الصلاۃ رکعۃ فقد ادرکھا ولیتم ما بقی، جس نے نماز میں سے ایک رکعت پالی تو اس نے نماز کو پا لیا، یعنی پوری نماز کو پا لیا. ولیتم ما بقی، اور جو چیز رہ گئی ہے جو نماز کے سے رہ گیا ہو اس کو تمام کرے. یہ ابن حبان نے روایت کیا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں دلیل نمبر 9 فرماتے اذا ادرکت القوم رکوعا لم تعتد بتلک الرکعہ، اسی طرح کا اپنا قول ہے کہ اگر کسی قوم کو رکوع کی حالت میں پالو تو اس رکعت کو نہ گننا، یعنی آپ کی رکعت نہیں ہوئی. یہ جزء القراء خلف الامام، امام بخاری کی روایت ہے. یاد رکھیں امام بخاری جب یہ بات کریں کہ صحیح بخاری نہیں ہے، یہ امام بخاری کی دوسری تالیف ہے، جزء القراء خلف الامام میں یہ روایت موجود ہے. نمبر 10 حدیث، دلیل نمبر 10 أن الأعرج قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائما قبل أن يركع. سيد أبو هريرة رضي الله عنه بيان کرتے ہیں کہ اس وقت تک تمہاری رکعت مکمل نہیں ہوگی اور تم رکعت کو نہیں پاؤ گے جب تک کہ تم امام کو قیام کی حالت میں رکوع سے پہلے نہ پالو. یہ بھی جزء القراء خلف امام میں امام بخاری نے روایت کیا. نمبر 11 قال ابو سعید وعائشہ، سر ابو سعید رضی اللہ عنہ صدق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں لا يركع احدكم حتى يقرا بام القران، اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص رکوع نہ کرے جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھ لے. نمبر 12 قال امام البخاری، امام بخاری فرماتے ہیں، اچھا یہ جو اثر ہے سر ابو سعید رضی اللہ عنہ صدق رضی اللہ عنہ کا، یہ بھی جزء القراء خلف امام امام بخاری نے روایت کیا ہے. امام بخاری فرماتے ہیں نمبر 12 میں فمن فاته فرض القراءة والقيام فعليه إتمامه، کما امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی سورہ فاتحہ اور قیام دونوں رہ جائیں تو اس کو دونوں کو دوبارہ دونوں کو تمام کرنا چاہیے، جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. یہ بھی جزء القراء خلف امام بخاری اور امام بیہقی نے بھی اس کو روایت کیا ہے. اور نمبر 13 میں تعلیل ہے کہ حدیث جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، اس روایت میں کہ مدرک الرکوع لا اعتد بتلک الرکعہ للامر باتمام ما فات لانه فاته القيام والقراءه. تو حدیث سے یہ انہوں نے اخذ کیا ہے کہ جو رکوع میں شامل ہو جائے تو اس نے حقیقتا رکعت میں وہ رکعت میں شامل نہ ہو، اس کی رکعت مکمل نہ ہوئی، اس لیے اسے چاہیے کہ جو رکعت کا حصہ چھوٹ گیا جیسا قیام اور سورہ فاتحہ ہے اسے دوبارہ پڑھ لے. اور یہ قول جو ہے یاد رکھیں، یہ قول اور یہ قول ہے کہ رکعت نہیں ہوتی. یہاں پر جو نقل کیا ہے سنن ابو ہریرہ اور امام بخاری قراءہ میں خلف الامام میں فرماتے ہیں ان کل من ذهب الوجوب القراءة خلف الامام، جو یہ سمجھتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے یہ ان سب کا قول ہے. اور اس کو اختیار کیا ہے ابن خزیمہ نے، ضبعی نے اور تقی الدین سبکی نے، متأخرین میں سے. اس کو نقل کیا حافظ بن حجر فتح الباری میں، اور بعض اہل الظاہر اور ابن خزیمہ کا بھی یہی موقف ہے. شرح ترمذی امام عراقی فرماتے ہیں کہ سبکی، امام سبکی بھی یہی کہتے کہ رکعت نہیں ہوتی. یہ دلائل ہے تقریباً ان کی. اور ایک تعلیل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ بھول جائے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، تو وہ نماز دوبارہ پڑھے گا یا وہ رکعت دوبارہ پڑھے گا جس کی وجہ سے، یا جس رکعت میں سورہ فاتحہ بھول گئی. اور ایک اثر سمع بن خطر عنہ سے بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب نے نماز پڑھی، سورہ فاتحہ بھول گئے تھے، فاعاد، تو نماز دوبارہ شروع سے پڑھائی. اسے ابن ابی شیبہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے. تو جس نے بالکل پڑھی نہیں تو پھر اس کی نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ شیخ حسین بن تیم رحمۃ اللہ علیہ، اب دوسرے جو قول ہے کہ رکوع میں شامل ہونے سے رکعت ہو جاتی ہے، میں ان کو دلائل بیان کرتا ہوں، لیکن پہلے تعلیل کا جواب سننے، جو تعلیل میں بیان کی ہے. تعلیل شیخ حسین بن تیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث ابو بکر رضی اللہ عنہ نفس مخصصا لعموم الحدیث التي تدل على وجوب القراءة، جتنی بھی احادیث بیان کی گئی ہیں جس میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے وہ صحیح اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے جس میں انہوں نے جب وہ آئے رکوع میں شامل ہوئے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، وہ حدیث ساری عام ہے. جن احادیث میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے وجوب کا ذکر ہے وہ عام احادیث ہیں. اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے، جب صف میں شامل ہو گئے تھے اور سورہ فاتحہ اور قیام کے بغیر نماز پڑھ لی، یہ خاص ہے. اور ہمیشہ جو عموم ہے اس کی تخصیص خاص سے ہو جاتی ہے، اور عمل خاص میں ہو تو عام پہ نہیں رہتا عمل. مجموع فتاوى جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 290 میں فرماتے ہیں وايضا فهذا عموم قد خص منه المسبوق بحديث ابي بكر رضي الله عنه وغيره وخص منه الصلاه. اب شیخ حسین بن تیمیہ فرماتے ہیں، اب سب دلائل بیان کر کے پہلے جو حدیث میں نے بیان کی ہے ساری، فرماتے ہیں کہ یہ سارے عموم ہیں، عام الفاظ ہیں، عام حدیث ہیں، ان کی تخصیص کی گئی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت سے اور ان کے علاوہ بھی جو باقی روایت ہے. وخص منه الصلاة بإمامين، اور اس کی تخصیص کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر دو امام نماز پڑھیں، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی ان سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق نماز کا بعض حصے پڑھا چکے تھے، آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں جب سیدنا ابو بکر کو حکم دیا کہ نماز پڑھاؤ، اسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ان کی صحت کچھ بہتر ہوئی، تندرستی محسوس ہوئی، تو آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے، تو سید ابو بکر صدیق اپنی جگہ سے پیچھے ہٹنے لگے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اشارہ کیا کہ رک جائیں، لیکن پھر بھی وہ تھوڑا پیچھے ہٹ گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئے، امامت کر رہے تھے، امامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور سید ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کی، اور مقتدیوں نے ان دونوں کی امامت کی. اب یہاں پر جو ہے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نماز میں شامل ہوئے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے، اور جو نماز ابو بکر سے پڑھ چکے تھے جہاں پر موجود تھے وہیں سے نماز کا آغاز کیا. اسی سے بنتے رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قرأ من حيث انتهى ابو بکر، اور قرأت وہاں سے مکمل کی جہاں پر سے ابو بکر صدیق رکے، اور شروع سے قرأت نہیں کی، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. اب یہ تعداد تھی. اب دوسرا جو قول ہے علماء کا، جو کہتے کہ حرکت ہو جاتی ہے، ان کی پہلی دلیل صحیح بخاری میں مشہور جو روایت ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت کہ جب صف میں شامل ہوئے، رکوع میں شامل ہو گئے، اور نماز کے بعد جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادک الحرصا ولا تعد، اللہ تعالیٰ تمہیں حرص میں اضافہ کرے، دوبارہ ایسے نہ کرنا. ان کی بھی یہی دلیل ہے، اور پہلے قول کی بھی یہی دلیل تھی. دوسری دلیل سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جئت من الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوا شيئا ومن ادرك الركعة فقد ادرك الصلاة. اگر تم نماز میں آؤ اور ہم سجدے میں ہوں تو سجدے میں شامل ہو جاؤ، اور سجدے کو گننا نہیں، اور جس نے ایک رکعت پا لی تو اس نے نماز کو پا لیا. اسے ابو داؤد نے، دارقطنی نے، بیہقی نے روایت کیا، ابن خزیمہ نے بصری میں روایت کیا، اور امام البانی حسن فرمایا کہ حسن روایت ہے. تیسری دلیل ابن خزیمہ نے اپنے صحیح میں ایک روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرکھا قبل ان یقیم امام صلبہ، جس نے ایک رکعت پا لی ہے، ایک رکعت حاصل کر لی ہے نماز میں سے، تو بے شک اس نے نماز کو پا لیا، اس بشرط یہ کہ اس سے پہلے شامل ہو جائے کہ امام اپنی کمر سیدھی کر لے، یعنی رکوع میں شامل ہو جائے. اور اس روایت کو البانی صحیح فرماتے ہیں اپنے شواہد کے ساتھ. چوتھی دلیل سید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ادرک الرکوع فی الرکعہ من رکعت الاخیر یوم الجمعہ فلیضف الیہا اخرى، جس نے رکوع کو پا لیا نماز جمعہ کی دوسری رکعت میں، تو بس وہ دوسری رکعت اس کا شامل کر اس کی جمعہ کی نماز ہو گئی. اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے. پانچویں دلیل عن عبد العزیز بن رفیع عن رجل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر ایک الرجل مجهول ہے، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے قال اذا جئتم الامام راکع، اگر تم آؤ نماز میں شامل اور امام رکوع کی حالت میں ہو، فرکعو، تم بھی رکوع کر لو، وان کان ساجدا فاسجدوا، اگر امام سجدے کی حالت میں تم بھی سجدہ کر لو، ولا تعتدوا بالسجود اذا لم يكن معه الركوع، اور سجدے کو نہ گنا اگر سجدے کے ساتھ رکوع نہ ہو. اسے امام بیہقی نے سنن میں روایت کیا ہے. عن عبد العزيز بن رفيع عن عبد الله بن مغفل المزني قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جئتم الامام راكع فاركعوا وان كان ساجدا فاسجدوا لا تعتدوا بالسجود اذا لم يكن مع الركوع. ابي سي اسحاق بن منصور نے مسائل احمد اسحاق میں روایت کیا ہے. پچھلی روایت ایک ہی ہے، عن رجل جو مجهول تھا، اس روایت میں اب معلوم ہو گیا عبد الله بن مغفل، جو پچھلی روایت میں مجهول تھا اس روایت میں معلوم ہو گیا ہے کہ وہ کون سے صحابی تھے. نمبر چھٹی دلیل حافظ ابن رجب بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکع من حدیث ابی رضی اللہ عنہ، اور اس کے بہت سارے طرق وہ بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں فإن ثبت هذا النقل كان نصا صريحا في المسألة والله أعلم، اگر یہ روایت ثابت ہو جائے کہ جسے رکعت رکوع پر اس کی رکعت ہو گئی تو پھر جھگڑا ختم ہے، لیکن اس رکعت اس روایت کے ثبوت میں علماء کا کلام ہے. ساتویں دلیل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تبادرون بالرکوع والسجود، تم جلدی نہ کرو رکوع اور سجود میں نماز کے وقت. فإنه مهما أسبقكم به إن رکعت تدركوني، اگر میں تم سے آگے بڑھ جاؤں تو رکوع کی حالت میں تم مجھے پالو گے. اذا رفعت، جب میں اپنا سر اٹھاتا ہوں رکوع سے. ومهما اسبقكم به اذا سجدت تدركون به اذا رفعت اني قد بدنت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب میرا جسم بھاری پڑ گیا ہے، تم جلدی نہ کیا کرو، میں رکوع کروں تم بھی رکوع کر لیا کرو، جب تک اپنا سر اٹھاتا ہوں تم رکوع کو پالو گے. اور سجدے میں بھی اسی طریقے سے، جلدی نہ کیا کرو، جب سجدے میں جاؤ تب سجدے میں شامل ہو جاؤ، جب تک میں اپنا سر اٹھاؤں گا تم بھی سجدے کو پالو گے. کیوں؟ وجہ بیان فرمائیے، ان قد بدنت، کیونکہ میں میرا وزن بڑھ گیا ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور دوسری روایت بیہقی نے روایت کیا ہے سید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوہ الناس، اے لوگوں، ان قد بدنت، بے شک میرا وزن بڑھ گیا ہے، فلا تسبقونی برکوع و سجود، تم میرے سبقت نہ کیا کرو رکوع اور سجدے میں. ولیکن اسبقکم، تو میں تم سے پہلے رکوع سجدہ کروں گا. انکم تدرکون ما فاتکم، جو تم سے رہ جاتا ہے تم پا لیتے ہو، رکوع بھی پا لیتے ہو سجدہ بھی پا لیتے ہو. آٹھویں دلیل، سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں من لم یدرک الامام راکعا لم یدرک تلک الرکعہ، جو امام کو رکوع کی حالت میں نہ پا لے تو اسے رکعت کو نہیں پایا. اسے بیہقی نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی فرماتے ہیں اس کی سند صحیح ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، نامی دلیل، سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں من ادرک الامام راکعا فرکع قبل ان یرفع الامام راسه فقد ادرک تلک الرکعہ، جس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی اور امام رکوع کی حالت میں تھا اور وہ بھی رکوع میں شامل ہو گیا اس سے پہلے کہ امام اپنا سر اٹھائے رکوع سے، تو اس نے اس رکعت کو پا لیا. اسے مصنف ابن ابی شیبہ نے، مصنف عبد الرزاق سنن بیہقی نے روایت کیا، علامہ البانی نے صحیح فرمایا. یہ دونوں فریقین کے اقوال تھے. اب علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، معروف مشہور محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں ارواء الغلیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 496 میں فرماتے ہیں کہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو مرفوع ہے اذا جئت من الصلاة ونحو سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة، ابو داؤد کی روایت. علامہ البانی کا تبصرہ یہ ہے، اور اس حدیث کے مفہوم میں دوسری احادیث کو بیان کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں وَمِمَّا يُقَوِّ الْحَدِيثِ جَرَانَ عَمَلْ جَمَاعَ مِنَ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ، وہ فرماتے ہیں اگر حدیث جتنی بھی روایت ہوئی ہیں سب میں ضعف پایا جاتا ہے، لیکن حدیث کی تقویت جو ہے وہ صحابہ کرام کا عمل ہے، جو انہوں نے سمجھا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزار کے. صحابہ کا عمل، انہیں 5 صحابہ کے اقوال بیان کیے. نمبر 1، سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، انہوں نے فرمایا من لم يدرك الامام راكعا لم يدرك تلك الركعه، جس نے امام کو رکوع کی حالت میں نہیں پایا اسے وہ رکعت نہیں ملی. فرماتے ہیں امام بیہقی نے 2 سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے، علامہ البانی نے دونوں سندوں کو صحیح فرمایا کہ دونوں صحیح ہیں، اور ابن ابی شیبہ نے بھی اسی روایت کیا ہے. اور دوسری روایت میں زید بن وہب، امام زید بن وہب فرماتے ہیں کہ میں سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے گھر سے مسجد کی طرف گیا، جب ہم مسجد میں داخل ہوئے تو امام نے رکوع کر لیا، تو سید عبداللہ بن مسعود نے تکبیر کے بعد رکوع کیا اور میں نے بھی رکوع کر لیا. پھر ہم اسی رکوع کی حالت میں چلتے گئے حتیٰ کہ ہم صف میں جا پہنچے، یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے سر اٹھا لیے. فرمایا پھر جب امام نے نماز ختم کیا سلام کے بعد، میں کھڑا ہو گیا یہ سمجھتے ہوئے کہ میں نے رکعت کو نہیں پایا. سید عبداللہ بن مسعود نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر بٹھا دیا اور یہ فرمایا کہ تو نے رکعت پا لی. علامہ البانی فرماتے ہیں اور اس کی سند صحیح ہے اور طبرانی میں اس کی دوسری طرق بھی موجود ہیں. یہ پہلے صحابی تھے عبداللہ بن مسعود. دوسرے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اذا جئت والامام راكع فوضعت يديك على ركبتيك قبل ان يرفع فقد ادركته. اگر تو اس حالت میں آئے کہ امام رکوع کی حالت میں ہو اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنے پر رکھ لیے اس سے پہلے کہ امام اپنا سر اٹھا لے تو آپ نے رکعت پا لی. اسے ابن ابی شیبہ نے دو سندوں کے ساتھ روایت کی ہے. علامہ البانی نے فرمایا کہ دونوں سندیں صحیح ہیں. تیسرے صحابی سند زید بن ثابت رضی اللہ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں من ادرک الرکعہ قبل ان یرفع الامام راسہ فقد ادرک الرکعہ. جسے رکعت کو امام کے سر اٹھانے سے پہلے پا لیا تو اسے رکعت کو پا لیا, یعنی جسے رکوع کو امام کے سر اٹھانے سے پہلے پا لیا تو اسے رکعت کو پا لیا. اسے بیہقی نے روایت کیا ہے امام مالک سے نقل کرتے ہوئے کہ انہیں معلوم ہوا کہ عبداللہ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اسے زید بن ثابت دونوں فرمایا کرتے تھے کہ رکعت ہو جاتی ہے اور دوسری روایت میں سید زید کی دوسری بھی روایت ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ رکوع کرتے مسجد میں داخل ہوتے ہی اور آہستہ صف میں جا کے مل جاتے پھر اس رکعت کو پا لیتے دوبارہ اسے نہ پڑھتے. علامہ البانی فرماتے ہیں اس کی سند جید ہے اور بیہقی میں اس کی دو سند ہیں دونوں سند صحیح ہیں. صدر عبداللہ بن زبیر اور صدر ابوبکر صدیق تین پہلے اور دو یہ ٹوٹل پانچ صاحب ہو جاتے ہیں اور ان کے اثر بھی بیان کیے ہیں جس نے دیکھنے دیکھ لیے پانچ صحابہ سے ثابت ہیں. آخر میں علامہ البانی فرماتے ہیں والخلاصہ ان الحدیث بشہد مرسل بحد الاثار حسن کہ حدیث جو ہے جس میں رکوع کا ذکر کیا گیا ہے وہ اس کا جو ایک شاہد مرسل شاہد ہے اور صحابہ کے ان آثار سے حسن ہے اس سے حجت حاصل کی جاتی ہے واللہ اعلم. اور حدیث کون سی تھی یاد ہے جس میں ایک مجہور راوی تھا مرسل جو ہے اذا جئتم الامام راكع فاركعوا اگر تم آؤ اور امام رکوع کی حالت میں تم بھی رکوع کر لو. وان کان ساجدا فاسجدوا اور اگر امام سجود کی حالت میں ہے تم بھی سجدہ کر لو. ولا تعتد بالسجود اذا لم يكن معه رکوع اور اس وقت تک سجدے کو نہ ماننا جب تک اس کے ساتھ رکوع نہ ہو, یعنی سجدے کو نہیں گنیں گے جب تک کہ اس کے ساتھ رکوع نہ ہو. رکوع اور سجدے کے ساتھ ہو گیا پھر تو آپ کی پوری رکعت ہو گئی. اور ان آثار کے ساتھ حسن ہے اور اس سے اس مسئلے کی حجت مانا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. علامہ البانی پھر فرماتے ہیں ان آثار سے یہ صحابہ کے آثار ہیں سارے جو روایات ہیں جو فوائد ملتے ہیں. نمبر ایک کہ رکوع کو پانے سے رکعت مل جاتی ہے اور اس لیے ہم نے یہ اثر یہاں پہ بیان کیے ہیں. سب سے باہر کو کرنا جائز ہے اس کے متعلق جیسا فرماتے اور یہ ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے, یعنی سب سے باہر رکوع کرنا. اور اس کی دلیل حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. یہ پہلا قول ہے. پھر علامہ البانی فرماتے ہیں پھر میں نے اس قول سے رجوع کر لیا, یعنی سب سے باہر رکوع کرنا جائز نہیں ہے اس قول کی طرف کہ جس پر صحابہ کرام کا عمل تھا. اور اس قول رجوع کرنے کی وجہ سے عبداللہ بن زبیر کی حدیث جب ان کو ملی ہے سے عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں سر عبداللہ بن زبیر ممبر پر تھے, ممبر پر خطبہ دے رہے, فرماتے اذا دخل احدکم المسجد تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو جائے والناس رکوع اور لوگ رکوع کی حالت میں ہیں فلیرکع اس وقت رکوع کر لے حين يدخل جب وہ داخل ہو جائے ثم يدب راكعا پھر آہستہ سے وہ صف میں جا کے ملے حتى يدخل الصف فإن ذلك من السنة یہی سنت میں سے ہے. اور جب کوئی صحابی یہ فرمائے من السنة تو یہ محدثین کے نزدیک حدیث کون سی ہوتی ہے مرفوع, یعنی یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور اسے حاکم مصدرک میں روایت کی ہے علامہ البانی فرماتے ہیں صحیح اس کی سند صحیح ہے. ان ساری روایات بیان کرنے کے بعد جو قول راجح ہے واللہ اعلم جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ رکعت ہو جاتی ہے, رکوع میں شامل ہونے سے رکعت ہو جاتی ہے. وجوہات تفصیل آپ نے پوری سنی ہے, میں جو فرقین کے قوال بیان کیے ہیں یہ پھر لمبی بحث ہے, انہوں نے ان کو کیا جواب دیا. لیکن آخر میں جو صحابہ کرام نے فیصلہ کیا ہے, اب پانچ بڑے صحابی ہیں ان کے نزدیک رکعت ہو جاتی ہے رکوع میں شامل ہونے سے. پھر چاروں فقہا, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, پھر اکثر محدثین کا یہی موقف ہے کہ رکعت ہو جاتی ہے. پھر امام ابن تیمیہ, ابن القیم, پھر علامہ بن باز, بن عثیمین, علامہ البانی آج کے دور کی, ان سب کے نزدیک رکعت ہو جاتی ہے رکوع میں شامل ہونے سے. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ جو لوگ یہ کہتے کہ رکعت نہیں ہوتی, وہ کہتے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا ہے لا تعود یہ کافی ہے, پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رکعت ہو جاتی ہے؟ اس کے جواب یہ ہے, یاد رکھے علماء فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعود, دوبارہ نہ کرو, کوئی شک نہیں صحیح فرمان ہے, لیکن کیا نہ کرو, جو غلطی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہوئی ہے وہ سارے کے سارے غلطی نہ کرو, ان سے باز نہ کرو, لا تعود دوبارہ نہ کرو, مطلق ہے کہ نہیں؟ غلطی کون سی ہوئی آئیے دیکھتے ہیں. نمبر ایک, دیر سے آئے. نمبر دو, دوڑتے ہوئے آئے, تیزی میں آئے, سانس پھولی ہوئی تھی. نمبر تین, سانس پھولی ہوئی شامل ہو گئے. نمبر چار, صف سے باہر رکوع کر لیا اور آہستہ آہستہ چلتے گئے, نماز میں حرکت کرنا اور چلنا. نمبر پانچ, شامل ہو جانا اور نماز اپنی اس طریقے سے پڑھ لینا. تو یہ چار پانچ غلطیاں جو ہوئی ہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تعود. اگر ہم ان چار یا پانچ غلطیوں کو دیکھیں تو پھر سارے نہیں کرنی چاہیے یا نہیں؟ یعنی نماز میں دیر سے بھی نہیں آنا, تیزی سے چلتے ہوئے بھی نہیں آنا, سانس پھولا ہو تب بھی نماز میں شامل نہیں ہونا جب تک کہ سانس نہ آ جائے, پھر چلتے ہوئے بھی رکوع میں شامل ہو کے چلتے ہوئے بھی نہیں آنا, پھر اس رکعت کو پانے کے بعد بھی اگر ہم اسی قول کو لے لیں اسے دوبارہ قضا کرنا, اگر ہم صرف پانچویں قول کو لے لو باقی چار چھوڑ دیں, یہ کوئی انصاف ہے؟ لا تعود کا مطلب ہے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں سارے کے سارے نہیں کرنی دوبارہ. اگر آپ صرف ایک مسئلے کو لیتے ہیں, ایک غلطی کو لیتے ہیں اور باقی چار چھوڑ دیتے ہیں, یہ ناانصافی ہے. پھر یوں کہنا چاہیے جو لوگ تیزی سے چل کے جاتے ہیں انہوں بھی وہی محظور کے ہیں, وہی غلطی کے ہیں جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعود, تو پھر ان کی نماز ہے کہ نہیں؟ جن کا سانس پھولا وہ نماز میں شامل ہو جائیں ان کی نماز ہے؟ ان کی بھی نہیں ہے. لا تعود یاد رکھیں, لا تعود کا مطلب ہے کہ دوبارہ پڑھو, دوبارہ ایسے نہ کرو, کسی کے جائز نہیں کو ایسا کرے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا تعود کا مطلب ہے جو بھی آپ سے ایسی غلطی ہوئی اسے دوبارہ نہ. غلطی کون سی ہوئی؟ صف میں شامل ہونا یا مسجد میں داخل ہوتے ہی رکوع کرنا اور چلتے جانا اور اس رکعت کو مان لینا, یہ غلطی نہیں تھی. غلطی کیا تھی؟ تیزی دیر سے جانا, تیزی سے چلنا, سانس پھولے شامل ہو گئے, یہ نہیں کرنا. اور اس کی دلیل جو دوسری روایات ہے, جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں چلتے ہوئے سکین و وقار کے ساتھ چلا کرو, سکینت کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ چلا کرو, جو پالو پڑھ لو اور جو رہ جائے اسے تمام کر لو بعد میں, کہ اسے قضا کر لو بعد میں دوسری روایت میں. تو جب صحابی سے یہ عمل نہ ہو, اس کی مخالفت ہوئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ ایسے نہ کرو, یعنی اس کی طرف لوٹ جاؤ جو پہلے میں نے فرمایا تھا, جو مسلم ہے کہ تیزی سے چل کے نہیں آنا. تو اس پوری بحث کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اختلاف قوی ہے, اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے ان دلائل کے باوجود بھی کہ رکعت نہیں ہوئی, وہ رکعت دوبارہ پڑھ لے. اور جو لوگ رکعت دوبارہ نہیں پڑھتے ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے, یہ انصاف کی بات نہیں ہے. کیونکہ پھر برا بھلا آپ کا اشارہ سب سے پہلے صحابہ کرام کی طرف جاتا ہے, جن سیدنا ابو بکر صدیق بھی ہیں, سیدنا عبداللہ بن عمر بھی ہیں, سیدنا زید بن ثابت بھی ہیں, سیدنا عبداللہ بن مسعود بھی ہیں, سیدنا عبداللہ بن زبیر بھی ہیں. یہ پانچ عظیم صحابی ہیں. بلکہ سیدنا عبداللہ بن زبیر کی روایت میں علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ کے اجماع سکوتی ہے کہ منبر پر کھڑے ہو کر یہ فرماتے کہ یہ سنت میں سے ہے, اور ایک صحابی نے نہیں فرمایا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں یا یہ منسوخ ہو چکا ہے یا یہ بات درست نہیں ہے, نہ اس وقت, نہ خطبے کے بعد, نہ نماز کے بعد, اور یہ کہیں پر بھی موجود نہیں ہے. اگر ایسی کوئی روایت ہے تو ہمیں دکھائیں, کہیں پر نہیں ایسی کوئی روایت, واللہ اعلم. تو اس لیے یہ قوی اختلاف ہے, اور اختلاف کے مسائل میں ہمیں سمجھنا چاہیے, جلد بازی نہیں کرنا چاہیے. ہر اختلاف میں دشمنی نہیں اختیار کی جاتی, دیکھا جاتا ہے کہ اختلاف کرنے والا کون ہے اور کس مسئلے میں اختلاف کیا ہے. علماء اہل سنت جماعت نے ہمیشہ ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھا ہے کہ اختلاف کرنے والا دین کو توڑنا چاہتا ہے یا اہل سنت جماعت کا امام ہے یا عالم ہے. اگر دین کو توڑنا چاہتا ہے تو پھر اس کا اختلاف جو ہے اس سے سختی سے اختلاف کرنا پڑے گا. جیسے کہ جہم بن صفوان سے اختلاف ہے, جیسا کہ عمرو بن عبید سے جو معتزلہ جو ہے اور یہ قدری جو ہیں, جیسے اشاعرہ ماتریدیہ سے جو اختلاف ہے, یہ قوی اختلاف ہے عقیدے کے بنیادی مسائل میں ہے. اور ان لوگوں نے جو اجتہاد کیا ہے وہ غلطی کی واپس نہیں آئے. اگر اجتہاد میں غلطی ہوتی ہے, مجتہد تھے, حق بات سمجھیں گے, واپس آنا چاہیے, توبہ کرنا چاہیے. جس نے توبہ نہیں کی اس نے پھر سختی سے مخالفت کی گئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے اختلاف کے معاملے جو مد نظر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کس مسئلے میں اختلاف کیا جا رہا ہے. کیا یہ شریعت کا بنیادی مسئلہ ہے, عقیدہ کا بنیادی مسئلہ ہے, یا عقیدے کے بنیادی مسئلے کا کہ کوئی چھوٹا سا حصہ ہے اس کو بھی دیکھا گیا ہے. اگر نماز بنیادی حصہ ہے, نماز کے متعلق اختلاف ہے یا نماز کے کسی ایک فرع کے متعلق اختلاف ہے, تو یہ جو اختلاف ہے رکوع کو پانے سے, رکوع میں شامل ہونے سے رکعت ہوتی ہے نہیں, یہ اس قوی اختلاف میں سے ہے. علماء فرماتے ہیں اس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ جھگڑنا حرام ہے, ایسے مسائل میں جائز نہیں ہے. اور اگر آپ کا تقویٰ کہتا ہے کہ رکعت نہیں ہوئی تو آپ دوبارہ پڑھ لیں, اور اگر آپ کا تقویٰ کہتا ہے کہ رکعت نہیں ہوئی آپ رکعت نہ پڑھیں, آپ کی نماز ہو گئی ہے. اور آخر میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی مسئلے میں شک پیدا ہو جائے تو یقین کی طرف جاؤ, کہ اگر آپ کی رکعت رکوع میں شامل سے رکعت نہیں ہوئی تو پھر پڑھنے کیا حرج پڑتا ہے, پڑھنے میں کیا حرج ہے, تو بہتر ہے کہ پڑھ لی جائے, بعض لوگ کہتے ہیں. لیکن یہ بات بھی درست نہیں, اس لیے کہ جو لوگ رکعت کو نہیں پڑھتے رکوع میں شامل ہونے کے بعد, وہ شک کی بنیاد پر نہیں, یقین کی بنیاد پر نہیں پڑھتے. سمجھے ذرا, اگر شک ہوتا تو ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں پڑھ لیں, لیکن ان کو یقین ہے کہ رکعت ہو گئی ہے رکوع میں شامل ہونے سے. اور جو دلائل میں نے بیان کی ان کو سامنے رکھتے ہیں, صحابہ کرام کے اعمال کو سامنے رکھتے ہیں, سلف صالحین کے اقوال اور افعال کو سامنے رکھتے ہیں, تو ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ رکعت ہو گئی ہے. بلکہ اگر ایک رکعت اور پڑھ لیتے ہیں تو ان کی نماز, وہ سمجھتے ہیں نماز باطل ہو جائے, کیونکہ تین کی جگہ ہم نے چار پڑھ لی, چار جگہ ہم نے پانچ پڑھ لی, یعنی ایک وہ رکعت بھی جو ہم رکوع میں شامل ہوئے وہ بھی رکعت گنی گئی, اور پھر ایک اور دوبارہ پڑھ لی ہم نے ایک اس کے بعد. اس کا مطلب ہو کہ ایک رکعت ہم نے زیادہ کر لی, اور جس نے جان بوجھ کے ایک رکعت زیادہ کر دی ہے, ایک رکن زیادہ کر, اس کی نماز باطل ہے. تو یہ اس مسئلے کے متعلق آج کے درس میں میں نے بیان کیا. تفصیل اس لیے میں نے بیان کیا کہ کافی ساتھی کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں اور کافی مخالفت کر رہے ہیں بعض لوگ, کہ یہ غلط بات ہے امام بخاری کے بات کی, ان کی مخالفت کی ہے آپ نے. ہم یہ کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جزء القراءہ میں جو بات بیان کی ہے وہ ایک خاص مسئلے کے قراءۃ الفاتحہ خلف الامام کے متعلق بات کی ہے. رکوع میں شامل ہونے نہ ہونے کی بات نہیں, کہ بیچ میں رکوع کا مسئلہ ویسے آ گیا ہے, اور جہاں پر امام بخاری وہاں پر پانچ صحابہ بھی تو ہیں. تو بات صرف امام کی اس کی نہیں ہو رہی, بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر امام بخاری کا قول ہے اور دو چار علماء کا قول ہے, تو یہاں پر صحابہ کرام کا قول اور عمل ہے جنہوں نے براہ راست پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھا ہے. اب کیا سمجھ سر ابو بکر صدیق جان بوجھ کے ایسے کرتے تھے رکعت دوبارہ نہیں پڑھتے تھے جان بوجھ کے؟ سبحان اللہ. پھر صدیق کہاں کے ہیں؟ جب ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ کرام سب سے آگے ہیں پوری امت میں سے سب سے افضل ہیں, تو پھر امام بخاری کہاں سے آگے, یہ امام ابو حنیفہ دوسرے امام کہاں سے آگے؟ تو جب صحابہ کرام کا یہ عمل ہے تو ہم بھی یہی سمجھتے ہیں, ہم مطلب میں اور میرے ساتھی جو ہم سمجھتے ہیں کہ رکعت ہو جاتی ہے کہ انشاءاللہ قیامت کے دن ہم ان صحابہ کرام کے ساتھ ہوں گے, اور جو لوگ نہیں پڑھتے اس کے مطلب نہیں نعوذ باللہ وہ ساتھ نہیں ہوں گے. میں یہ بات کروں کہ صحابہ کرام نے جو کیا ہم وہ کر رہے ہیں, ہمارے پاس ایک بنیاد ہے. جو لوگ نہیں رکوع میں شامل ہونے کے بعد جو دوبارہ رکعت پڑھ لیتے ہیں, یوں کا تقویٰ ہے قیامت کے دن ایمان اور تقوی کا امتحان ہوگا, اس کا محاسبہ ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ آپ کے تقوی اور ایمان کو سمجھ لیا اور اللہ تعالیٰ قبول فرمایا, پھر یہ اختلاف بھی ختم ہو گیا, پھر تو آپ بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوں گے. اس کا کہنے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر ہم میرا قول درست ہے تو میں صحابہ کرام کے ساتھ ہوں گا اور آپ کا غلط ہے, آپ نعوذ باللہ نہیں ہوں گے. یہ بات ناانصافی کی بات ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ اختلاف قوی ہے, ایسے اختلاف مسائل کو میں الجھنا نہیں چاہیے, اور خاص طور پر جو طلاب علم ہیں اور جو دیگر ساتھی ہیں مبتدئین جو ہیں وہ ان مسائل کو زیادہ اچھالے نہیں, ان میں زیادہ پڑھے نہیں, علماء کو آپس میں لڑائے نہیں کہ فلاں یہ کہہ رہا تھا فلاں یہ کہہ رہا تھا آپ نے یوں نہیں کیا, اس میں مناظرے ہو رہے ہیں, یہ کوئی انصاف کی بات نہیں. یاد رکھیں اس مسائل میں کیا مناظرہ ہوگا, مناظرہ کریں تو عقیدے کے مسائل میں کریں. مناظرہ کے لیے تھوڑے ہیں صوفی ہیں رافضی ہیں منکرین حدیث ہیں قادیانی ہیں, اگر مناظرہ کریں تو ان کے ساتھ مناظرہ کریں, کوئی فائدہ بھی ہو امت کو. ان مسائل میں آپ مناظرہ کرتے ہیں کیا فائدہ امت کو ملے گا سوائے ان عام مسلمان کو پریشان میں ڈالنے سے, اور کیا ملے گا؟ اس لیے میری گزارش ہے, میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں, ان مسائل کو بنیادی مسئلہ نہیں سمجھنا چاہیے جس پہ دوست و دشمنی کی بنیاد رکھی جائے. جو یہ کہتے کہ رکعت نہیں ہوئی وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ بھی اہل حدیث اور سلفی ہیں, اور جو کہتے کہ رکعت ہو گئی ہے وہ بھی سلف اور حدیث ہمارے ساتھی ہیں الحمدللہ. واللہ اعلم. جیسا فرماتے ہیں الاعذار المبیحة للتخلف عن الجمعة والجماعة, وہ کون سے عذر ہیں اگر پائے جائیں, تو کون سے عذر یا صورتیں ہیں اگر پائی جائیں تو نماز با جماعت ادا کرنا واجب نہیں رہتی, جمعہ کی نماز اور نماز با جماعت ادا کرنا واجب نہیں رہتی, یعنی جائز ہے آپ کے لیے کہ آپ نماز با جماعت ادا نہ کریں. وہ کون سے حالات اور صورتیں ہیں, وہ کون سے عذر شرعی ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں نصر الشریعۃ الاسلامیہ, شریعۃ اسلامیہ کی آسانی میں سے, وسماحتہا اس کی سماحت میں سے, ونفی الحرج عن اہلہا اور تنگی کو اپنے اہل سے دور کرنا, انجاء بالتخفیف کہ تخفیف کے ساتھ یہ شریعت آئی ہے, عند حصول المشقہ جب کوئی مشقت ہو تو تخفیف ضروری ہوتی ہے, فی حالات و مواضع متعددہ بہت سارے صورتیں اور مواضع میں, منہا ما سبق فی المسح علی الخفین, بعض کا ہم ذکر کر چکے پچھلے دروس میں, جیسا کہ موزوں پر مسح کرنا, والتیمم اور تیمم کرنا, والقصر والجمع اور نماز کو قصر والجمع پڑھنا, وصلاۃ الخوف اور خوف کی نماز. یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ آسانیاں ہیں, تخفیف ہے امت پہ. پانی نہیں تو تیمم کر لو, موزے پہنے میں جرب پہنے تو مسح کر لو, اتارنے کی ضرورت نہیں ہے, سفر میں ہو تو نماز قصر کر لو, جمع بھی کر سکتے ہو, ڈر کی حالت ہے نماز میں چار رکعت میں سے ایک رکعت بھی کر سکتے ہیں آپ, چار رکعت نماز آپ ایک رکعت نہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن پڑھنا ضروری ہے. تو یہ سارے کے سارے تخفیف ہیں. ولہذا فمن قواعد هذه الشریعہ, اس لیے شریعہ کی بنیادی قواعد میں سے ایک قاعدہ ہے, المشقۃ تجلب التیسیر, مشکل آسانی کھینچ لاتی ہے, جب مشکل ہو تو اس کے ساتھ آسانی ضرور ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے, بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. العسر کیا ہے؟ معرفہ ہے. العسر یسرا کیا ہے؟ نکیرہ ہے, تنوین ہے. فلن یغلب العسر یسرین. جب معرفہ ہو تو ایک سمجھا جاتا ہے، نکرہ ایک سے زیادہ ہوتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں ایک مشکل دو آسانوں پر غالب نہیں ہو سکتی. تو جہاں پر مشکل ہے آسانی ضرور ہوتی ہے، یہ دین کی بنیاد ہے. اور ان آسانیوں میں سے یہ آسانی جو میں نے بیان کی ہیں، اور علیحد الاساس شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور اسی اساس پہ جاءت النصوص الكثيرة بجواز التخلف عن جمعة والجماعة، بہت سارے نصوص اور دلائل آئی ہیں جن میں یہ جائز ہے کہ کوئی شخص جمعہ کی نماز اور نماز باجماعت ادا کرنے سے رہ جائے، اور اس کے لیے جائز ہے کہ باجماعت نماز ادا نہ کرے. مع وجوبها واهميتها، اگرچہ اس کا وجوب اور اہمیت وہیں کی وہیں رہے گی، یعنی کہ وجوب ختم ہو گیا، واجب ہے لیکن کسی اور وجہ سے اب وہ واجب ہے، جائز ہو گیا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں. عند حصول بعض الاعذار، اور یہ تب ہوگا جب بعض عذر پائے جائیں گے. ومن اهمها، ان میں سے جو اہم ہے، نمبر ایک المرض، بیماری. اذا كان يشق معه الحضور الجمعه والجماعه، ایسی بیماری جس میں مشقت ہو، مشکل ہو کہ وہ شخص جو بیمار ہے وہ نماز جمعہ کے لیے اور جماعت نماز با جماعت کے لیے جس کے لیے آنا مشکل ہو جائے. نمبر دو مدافعت البول والغائط، اگر پیشاب اور پیخانہ کی تکلیف ہو، یعنی کسی کو پیشاب اور پیخانہ تنگ کر رہے ہو، نماز قائم ہو گئی ہے اور وہ پیشاب اور پیخانہ مصروف ہو گیا، جماعت گزر گئی، اس پر کوئی حرج نہیں ہے. لما ترتب على مدافعتهما من ذهاب الخشوع في الصلاه، کیونکہ اگر وہ نماز اس حالت میں پڑھ لے اور وہ تنگی محسوس کرے پیشاب یا پیخانے کی، تو اس کا خشوع چلا جائے گا، خضوع چلا جائے گا. ولما فيه من الضرر على البدن، اور اس میں دوسری وجہ یہ ہے کہ جسم پر اس کا ضرر اور نقصان ہے جسم کے لیے. نمبر تین حضور طعام ونفسه تتوق الیہ، تیسری وجہ اگر کھانا رکھا گیا ہے اور وہ کھانا اسے پسند ہے تب بھی اس کے لیے جائز ہے کہ پہلے کھانا کھا لے پھر نماز پڑھ لے، اگر کھانا کھاتے جماعت چھوٹ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ شیخ صاحب فرماتے ہیں علی الا یتخذ عادتا او حیلۃ للتخلف، اسے عادت نہ بنائے اور نہ ہی ہیلا بنائے نماز بعد جماعت کو چھوڑنے کا، یعنی کہ جب بھی نماز کا وقت ہے اقامت سے ایک منٹ پہلے کھانا رکھ دیتا ہے، بیوی کو کہتا ہے، گھر والوں کو کہتا ہے، بھائی ابھی کھانا نہیں چاہیے، ٹائم دیکھتے بس اذان ہوگی اقامت ہونے والی مجھے کھانا چاہیے، پھر کھانا کھاتے کھاتے نماز ہو جاتی، پھر کہتے میں نے گھر میں پڑھ لی ہے. کیوں؟ کیونکہ شریعت میں اس کی گنجائش ہے، یہ عذر ہے کہ جو اگر کھانا سامنے آ جائے تو پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھ لو، جب کھانا کھاتے تو نماز چھوٹ جاتی ہے. میرے بھائی یہ کوئی عذر نہیں ہے، اس کو معمول نہیں بنانا. ہاں ایک وقت میں کبھی ایسا ہو گیا، دو وقت میں کبھی ایسا ہو گیا کہ آپ کھانا کھا رہے نماز کا وقت ہو گیا ہے تو کھانا ختم کر کے پھر آپ نماز پڑھ لیں. نمبر چار الخوف المحقق على النفس او غيرهما او غيرها، ایسا ڈر خوف نفس کے اوپر جو محقق ہو، شک کی بنیاد پہ نہ ہو کہ نفس ہلاک ہو جائے گی تو کوئی تکلیف ہوگی، اور اس میں بہت سارے صورتیں ہیں. نمبر ایک الخوف علی النفس من ضرر علیہا، کہ نفس کے اوپر کوئی ضرر کوئی نقصان پہنچے کسی کو، اگر اس سے ڈر رہا ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ نماز باجماعت ادا نہ کرے. اس کی مثال کم یخاف عدو یترصدہ، اگر کسی کو ڈر ہے کوئی دشمن مجھے قتل کرنے والا ہے، اگر باہر نکلے گا مسجد کے لیے تو مجھے قتل کر دے گا، لیکن یقین ہو شک نہ ہو کہ جھگڑا ہوا ہے، باہر کو انتظار کر رہا ہے، گن اس کے ہاتھ میں ہے، وہ قتل کرنا چاہتا ہے، تو آپ کو جائز ہے کہ آپ اس ڈر کی وجہ سے نماز گھر میں پڑھ لیں. وہ یرید بھی شرن، اس کے لیے شر چاہتا ہے، یا اگر قتل ہے تو اس کو مارنا چاہتا ہے، لڑائی ہوگی تب بھی وہ نماز گھر پڑھ لے. اور رجل ضعیف یتضرر بشدت البرد، یا دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص بہت ضعیف اور کمزور ہے اور بہت باہر بہت زیادہ سردی ہے، یہ کمزور اور ضعیف انسان چاہے کمزوری بیماری کی وجہ سے ہو یا بڑھاپے کی وجہ سے ہو، وہ باہر جاتا ہے تو اس کو وہ بیمار ہو سکتا ہے، اس کو تکلیف ہو سکتی ہے یا اس کی تکلیف بڑھ سکتی ہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ نماز گھر میں پڑھے، مسجد میں جا کے باجماعت نماز ادا نہ کرے. ونحو ذلك، اس جیسی دوسری صورتیں. نمبر دو ڈر کی صورت الخوف من ضرر علی مالہ، اگر اس کو ڈر ہے کہ باہر ڈکیتی ہو رہی ہے، یفرت افریق کا عالم ہے، اسے اس کا مال چھین لیا جائے گا، او بضیاع یا گم ہو جائے گا، او سرقہ یا چور باہر اس کی چوری ہو جائے گی، او غیرہما، یا ان کے علاوہ، یعنی مال پہلے تو نفس کی بات ہے، اب مال اگر ضائع ہوتا ہے یا اسے چھین لیا جاتا ہے یا چوری کر لیا جاتا ہے تب بھی اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس وقتی طور کی صورت میں نماز باجماعت ادا کرے. جب تک یہ افراتفری فتنہ موجود ہے تو وہ گھر میں نماز پڑھ لے, کوئی حرج نہیں. نمبر تین, اخوف علی امراته او رفیقه او قریبه او مریض یرافقه, اگر اسے ڈر ہو کہ اس کی بیوی اکیلی ہے, اس کو چھوڑ کے جاتا ہے تو کوئی کڈنیپ کر جاتے ہیں, اسے کوئی قتل کرتے, کوئی اس کی عزت میں ہاتھ ڈالتا ہے, یا کوئی اس کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے, یا اس کے کوئی چوری کرتا ہے اس کا مال یا متاع, یا او رفیق یا اس کا دوست ہے, او قریب یا اس کا کوئی رشتہ دار ہے جو کمزور ہے, او مریض یرافقه یا ہسپتال میں ہے اور مریض ہے اس کے ساتھ ہے اور کوئی اور اس کے ساتھ نہیں ہے, اس کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. یعنی مریض اس کے ساتھ ہے, چھوڑتا ہے تو مریض کی مرض بڑھ جاتی ہے, اس کو ہسپتال لے کے جا رہا ہے. اگر ہسپتال میں دوسرے ہسپتال میں ہے تو کوئی مشکل نہیں, ہسپتال میں نرسیں دیکھنے, ڈاکٹر دیکھنے کے لیے ہیں, وہ چیک کر رہے ہیں, تب آپ نماز پڑھ لیں, اور ہسپتال میں مسجد ہوتی ہے وہاں پہ نماز پڑھ لیں آپ, کوئی حرج نہیں. ہاں یہ ہے کہ آپ نے مریض کو لے کے جانا ہے ٹیسٹ کے لیے, وہاں پہ انتظار کریں, دیر ہو گئی پھر آپ بعد میں نماز پڑھیں, اس کی کوئی حرج نہیں. نمبر چار, خوف کی حالت میں سے, اخوف من موت قریبه او انه مريض يحتاج اليه وليس عنده من يمرضه غيره, اخوف من موت قريبه, اگر اس کا کوئی رشتہ دار, قریبی رشتہ دار نزع کی حالت میں مرنے والا ہے, وہ اس کی مدد کے لیے کھڑا ہے کہ وہ اسے ہسپتال لے جائے, تب بھی اس کے لیے جائز ہے کہ نماز باجماعت چھوڑ دے. او انه مريض, یا وہ مریض ہے, اس کا جو قریب ہے, جو رشتہ دار ہے اس کا, يحتاج اليه, اس کا محتاج ہے, وليس عنده من يمرضه غيره, اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا کوئی نہیں جو اس کے ساتھ رہے اور اس کی مرہم پٹی کرے, اس کو دوا دے. نمبر پانچ, خوف کی حالت, الخوف من فوات الرفقه في السفر, اگر سفر میں ہو, اگر وہ نماز با جماعت ادا کرتے ہیں تو اس کے جو ساتھی اسے چھوڑ کے چلے جائیں گے, اور گاڑی ایک ہے یا جہاز کا سفر ہے, وہ فلائٹ نہیں چھوڑ سکتا, تب اس کے لیے جائز ہے کہ ان کے ساتھ چلا جائے, بعد میں نماز پڑھ لے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, او موعد الطائرہ, یا ایئرپورٹ میں تو ہے لیکن ٹیک آف کا ٹائم ہو گیا ہے, اگر وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو دروازہ بند ہو جائے گا, وہ جہاز میں بیٹھ نہیں سکے گا, تو تب بھی اس کے لیے جائز. یہ بھی عذر شرعی ہے کہ اسے ڈر ہے کہ اس کی فلائٹ نہ چھوٹ جائے, تب بھی وہ جہاز میں بیٹھ جائے, نماز جو ہے وہ جہاز میں اکیلا پڑھ لے, کوئی حرج نہیں ہے. پانچویں وجہ, یہ پانچواں عذر جو ہے, التأذی بالمطر او الوحل او الجلید او الريح الشديد الباردہ, کہ اگر کوئی چیز اذیت دے ہو, نقصان دہ کوئی چیز ہو, جیسا کہ شدید بارش یا کیچڑ یا برف بھاری ہو رہی ہے, یا شدید آندھی, شدید ہوا یا شدید ٹھنڈی ہوا, ایسی صورت ہے تب بھی اس کے لیے جائز ہے کہ گھر میں نماز پڑھے اور نماز باجماعت کے لیے مسجد میں نہ جائے, کیونکہ اس میں اس کو نقصان ہو سکتا ہے. نمبر چھ, من بھی رائحہ تؤذی المصلین, اگر اس کے بدن سے ایسی بو ہے جو نمازیوں کو تکلیف دیتی ہے, جیسے کہ پیاز اور لہسن کی بو, یا اس جیسے کوئی اور, جیسے جیسے سگریٹ ہے یا کوئی اور بدبو ہے, تمباکو کی بو ہے, تب بھی وہ نماز باجماعت نہ پڑھے, اکیلے پڑھ لے. بشرط, یہاں پر بھی شرط, بشرط یہ کہ اللہ اتخذ ذلک عادۃ, اسے عادت نہ بنائے, او حیلۃ للتخلف, اسے حیلہ نہ بنائے تاکہ وہ نماز باجماعت ادا نہ کرے. جس نے عادت بنا یا حیلہ بنا, اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے, اب ہمیں تو کہہ سکتے میرا عذر تھا, اللہ تعالیٰ کو کیا کہیں گے آپ؟ جو آپ کے نفس کے اندر چھپی ہوئی خیانت کو بھی جانتا ہے, اسے تو نہیں چھپا سکتے آپ. جیسا فرماتے ہیں, من احکام صلاۃ الجماعہ, نماز باجماعت کے بعض احکام. نمبر ایک, المسلم اذا جاء الامام, اذا جاء والامام على حال ان يكبر ويتابعه, مسلمان کو چاہیے جب وہ مسجد میں داخل ہو, جس صورت میں, جس حالت میں امام کو دیکھ لے, اسی حالت میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے. ان يكبر ويتابعه, اس کی متابعت کرے, فی تلک الحال, جس حالت میں وہ ہو, ولا ينتظر حتى يقوم, اور اس کا انتظار نہ کرے جب تک وہ کھڑا نہیں ہو جاتا. یعنی بعض لوگ آپ دیکھتے ہوں گے, اگر امام سجدے میں ہے پھر اس نے قیام کر تو کھڑے ہو جاتے ہیں, جب تک کہ امام ایک سجدہ کرتے ہیں, دوسرا سجدہ کرتے ہیں, پھر کھڑا ہو جاتا ہے. بھی آپ کے دو سجدے چلے گئے ہیں, آپ نے کیوں چھوڑ دیے ہیں؟ دو سجدے آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیے ہیں, کتنا ثواب, اجر و ثواب ہے اس کا, آپ نے کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ تو جس صورت میں, جس حالت میں امام ہو, اس میں اسی صورت میں شامل ہو جائے. نمبر دو, شیخ صاحب فرماتے ہیں, من تخلف عن صلاۃ الجماعۃ فی المسجد لعذر, اگر کوئی شخص نماز با جماعت سے رہ جائے کسی عذر کی وجہ سے, فنہ یصلیہ جماعہ, تو اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ اس پہلی جماعت کے بعد خود دوسری جماعت پڑھ لے. اذا تيسر له ذلك, اگر اس کے لیے آسانی ہو, كمرافق المريض يصلي معه, جو مریض کے ساتھ مرافق ہے, جو اس کے ساتھ ہسپتال میں جس کے ساتھ گیا ہوا ہے, جب تک وہ مریض سے ڈاکٹر سے فارغ ہوا تو نماز ہو گئی, تو وہ دوسری جماعت اس مریض کے ساتھ اگر وہ پڑھ سکتا ہے تو اس کے ساتھ جماعت کر کے نماز پڑھ لیں. او مع اہل بیت, یا اپنے گھر والوں کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ بھی, اگر بچے بالغ ہوں ان کے ساتھ بھی نماز با جماعت پڑھ سکتا ہے, چاہے گھر میں کیوں نہ پڑھ لیں. جب مسجد میں نماز چھوٹ گئی تو وہ ہسپتال میں یا گھر میں نماز با جماعت دوسری جماعت کر کے پڑھ سکتا ہے. اب ایک دو تین چار سوال ہیں, یہ بھی حل کر لیں مشق میں. جیسا فرماتے ہیں, سوال یہ ہے, آپ نے بین حکم صلاۃ الجماعۃ فی الحیض التالی, میں ذکر سبب حکم بیان کرنا ہے, سبب بیان کرنا ہے. حکم یہ ہے کہ نماز با جماعت فرض ہے, واجب ہے اس کے اوپر یا نہیں, یعنی یہ حالت جو ہے عذر ہے یا نہیں ہے, یہ سبب بیان کرنا ہے. پہلی صورت, رجل یرافق والدہ, ایک شخص اپنے والد کے ساتھ مسجد, اپنے والد کے ساتھ جو مریض ہے ہسپتال میں گیا ہے, فی المستشفی ہسپتال میں ہے, وہ محتاج علیہ فی کل حین, اور وہ ہر حال میں اپنے بچے کا محتاج ہے, کیا کرے گا؟ واجب ہے اس کے اوپر, یاد رکھیں وہ ہسپتال کے اندر ہے, واجب نہیں ہے. کیوں؟ ہاں واجب نہیں ہے. آپ کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں واجب نہیں ہے. نہیں, سوال یہ ہے کہ نماز با جماعت اس شخص کے لیے واجب ہے یا نہیں, جو اپنے والد کے ساتھ, اس کے والد ہسپتال میں ایڈمٹ ہے, اس کے والد ایڈمٹ, اس والد ہسپتال میں ہے, اور اس کا والد اس کا محتاج ہے ہر وقت میں, جب تک کہ وہ اس سے فارغ نہیں ہو جاتا, اور جب محتاج ہے دوسرا کوئی نہیں جو وہ کام کرے جس کا بیٹا کر رہا ہے, اس صورت میں نماز باجماعت اس پر فرض ہے یا نہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ عذر ہے. عذر کیا ہے؟ کہ اس کا والد مریض ہے اور اس کے ساتھ اور کوئی بھی نہیں ہے. جب اس کا عذر ختم ہو جائے, یعنی جب گھر میں چلے جائیں ہسپتال سے باہر, تب وہ نماز والد کے ساتھ, والد صاحب کے ساتھ, کسی اور کے ساتھ نماز باجماعت پڑھ لیں. نمبر دو, رجل عنده موعد سفر بالطائرہ وخشی ان یفوتہ, ایک شخص ہے اس کی فلائٹ ہے اور وہ اسے ڈر ہے کہ اس کی فلائٹ چھوٹ نہ جائے, نماز با جماعت پڑھے گئے, اس کے لیے جائز ہے کہ چھوڑ دے؟ جائز ہے, چھوڑ دے. کیوں؟ کیونکہ عذر شرعی ہے. نمبر تین, رجل عنده عامل فی البیت یصلح له بعض المواسیر التالفہ, ایک پلمبر ہے, آپ کے گھر کے کوئی پائپ لائن خراب ہوئی ہے, پلمبر آ کے کام کر رہا ہے, نماز با جماعت کا وقت ہو گیا ہے, نماز پڑھے گا با جماعت, اس پر فرض ہے یا اس کے لیے عذر ہے؟ عذر کوئی ہے نہیں ہے, نماز با جماعت پڑھے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم نہ کوئی بھی عذر شرعی نہیں ہے. اس کے لیے کیا عذر ہے؟ کیا رہتا ہے؟ اتارے, کوئی عذر نہیں ہے. غرا اتارنا, اپنے پڑھائیں یہاں پہ اعدار میں کہ پینٹ لگا ہے, کوئی گلو لگا ہے, یہ اتار دیں آپ, یہ کوئی عذر شرعی نہیں, یاد رکھیں. نہیں, ہرگز نہیں, یہ کوئی عذر شرعی نہیں ہے. تو جائے پہ نماز با جماعت پڑھے, پھر آ کے اپنا کام مکمل کرے. نمبر تین, نمبر چار, رجل عنده مریض يحتاج الى ان يذهب به للاسعاف لخطوره حالته, ایک شخص اس کے پاس مریض ہے اور وہ اسے ایمبولینس میں انتظار میں تک ایمبولینس آئے تاکہ اسے ہسپتال لے جائے, اور اس کی حالت بہت سیریس ہے, اس کے لیے جائز ہے یا نہیں کہ وہ نماز با جماعت پڑھے؟ نماز با جماعت پڑھنا اس کے لیے واجب نہیں ہے, پھر اس کے لیے جائز ہے کہ وہ نماز با جماعت چھوڑ دے, اگر جمعہ کا دن بھی ہو, جمعہ کی نماز بھی ہو, اگر یہ جمعہ کی نماز کیوں نہ ہو. اگر کوئی شخص کسی کی ڈیوٹی ایمرجنسی میں ہو, ہسپتال میں ایمرجنسی کی ڈیوٹی ہے, کیا وہ ایمرجنسی چھوڑ کے نماز با جماعت پڑھ کے واپس آ جائے, یا وہ ایمرجنسی میں رہے اور اس وقت پڑھ سکتا ہے, جب اس کی جگہ دوسرا کوئی لے لے تو پھر ایک پڑھنے جائے گا, دوسرا بعد میں پڑھے گا. اسی طریقے سے پولیس والے, سیکیورٹی والے, کہ اگر وہ نماز با جماعت سب پڑھتے ہیں اور کوئی فتنہ کوئی مسئلہ ہو جائے تو کون دیکھے گا؟ تو اس لیے ایک پڑھتا ہے, دوسرا آپ دیکھتے ہوں گے باہر گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے, تو جو گاڑی میں بیٹھے بازو سمجھتے یار یہ مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھا با جماعت، اس کا عذر ہے میرے بھائی، وہ عذر کی وجہ سے بیٹھا ہے. حرم میں آپ دیکھیں جب امام نماز پڑھ رہا ہوتا ہے ایک یا دو پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، وہ سیکیورٹی کا کام کر رہے ہیں، اور جب وہ نماز خود پڑھیں گے ان کو انشاءاللہ اتنا اجر ثواب ملے گا جیسے کہ انہوں نے نماز باجماعت ادا کی ہے. اب ان کا دل بھی کرتا ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ یہ وردی قصور ہے ان کا کہ وہ سیکیورٹی میں ہیں اور وہ اس وردی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتے. ورنہ کس مسلمان کا دل نہیں کرتا کہ کعبے کے قریب یعنی حجر اسود کو پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں لیکن وہ نماز باجماعت نہیں پڑھ سکتے اس وقت؟ یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں. جس نے کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر ثواب ضرور عطا فرمائے گا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. نہیں ہوتی نماز اس کی تفصیل علماء بیان کرتے ہیں. اس کی نماز دیکھیں بھائی، کا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو جائے اور نماز قائم ہو گئی ہے تب تو امام کی نماز پڑھ لے گا، کیونکہ جب فرض نماز ہوتی ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز قائم ہو جائے تو پھر دوسرے کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے. یہ تو مسلم بات ہے، معروف بات ہے. مسئلہ تب ہوتا ہے جب آپ نے نماز کا آغاز کیا اور اقامت ہو گئی نماز کی، تب آپ کیا کریں گے؟ اس کے علماء فرماتے ہیں مختلف صورتیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر آپ نے نماز کا آغاز کیا ہے اور اقامت ہو گئی، آپ یہاں پہ نماز توڑ دیں، نفل نماز توڑ دیں اور شامل ہو جائیں فرض نماز کے لیے، کیونکہ آپ پوری نماز تو پڑھ نہیں سکتے، مکمل نہیں کر سکتے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے نماز کا آغاز کیا ہے اور پہلے رکعت پڑھ چکے ہیں، دوسری رکعت میں یعنی قیام سورۃ فاتحہ پڑھ چکے، رکوع میں ہی رکوع کر لیا دوسرا، اب نماز کے جو باقی سے تھوڑا ہے اور جب تک اقامت ہوتی ہے اس وقت تک آپ اپنی بقیہ نماز پڑھ سکتے ہیں. خاص طور پہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ امام جو ہے یا مؤذن جو ہے وہ کس طریقے سے اقامت کرتا ہے، یعنی آپ نے تکبیر تحریمہ پانی ہے، سمجھیں ذرا، تکبیر تحریمہ پانا ضروری ہے. اگر تکبیر تحریمہ سے پہلے تک اپنی نماز ختم کر دیتے تو ٹھیک ہے مکمل کرنا، اگر نہیں کرتے تو نماز توڑ دیں. کب دہرائیں گے؟ کیوں؟ اگر آپ نے نماز چھوڑ دی ہے تو دہرائیں گے نہیں. ہاں
ایک رکعت پڑھی ہے اور
نماز کے بعد جو آپ نے چھوڑا وہ تو پوری کریں گے نا، وہ نماز ٹوٹ گئی آپ کی، پھر بیچ میں فرض نماز آ گئی، وہ تو آپ مکمل شروع سے پڑھیں گے نا پھر. یعنی کہ ایک رکعت پہلے پڑھ لی اور پھر دوسرے رکعت بعد میں پڑھیں، ایسا نہیں ہوتا. جی بارک اللہ. کس کا؟ نماز توڑنے کا طریقہ یہ ہے، جو سلام پھیرنا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. نماز انعقاد نیت سے ہوتا ہے اور نماز کے اختتام بھی نیت سے ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات، آپ کی نیت ہے کہ نماز سے خارج ہو رہا ہوں، نماز ٹوٹ گئی، اگرچہ آپ نے پھر نماز مکمل کیوں نہ کر لی. یاد رکھیں جتنے بھی عبادات ہیں سارے کے سارے عبادات اگر آپ نیت توڑ دیتے تو عبادت ٹوٹ گئی، بشرطیہ کہ یقین کے ساتھ، شک نہیں، شک کا کوئی اعتبار نہیں شریعت میں. یقیناً آپ نے کہا نماز توڑ رہا ہوں، میں توڑ دی ہے میں نے اور پھر اپنے مکمل کر دی، نماز نہیں آپ کی، سوائے حج اور عمرہ کے. یہ ایک ایکسپشن ہے، بس استثناء ہے. حج اور عمرہ نیت کو توڑنے سے بھی نہیں ٹوٹتی جب تک آپ مکمل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اب داخل ہو گئے ہو اب تمام کرنا ہی پڑے گا، تم پر فرض ہے. اللہ کہ محصر ہے، محصر مطلب یہ ہے کہ آپ جائیں، مکہ سے آپ کو روک دیا گیا ہے، آپ کسی صورت میں جا نہیں سکتے، اسے محصر کہتے ہیں. تب آپ ایک بکرا ذبح کریں اگر آپ نے شرط نہیں رکھی نیت میں شروع میں، اور پھر آپ حلال ہو جائیں. اگر شرط رکھی ہے تو بغیر بکرا ذبح کیے، شرط نہیں رکھی تو بکرا ذبح کر کے آپ حلال ہو جائیں. اس کے علاوہ اگر آپ داخل ہو چکے ہیں نسک میں اور حج عمرہ کا آغاز کر چکے ہیں تب آپ کے لیے جائز نہیں کسی صورت میں کہ آپ حج یا عمرے کو چھوڑ دیں. بعض لوگ جاتے ہیں ہم تھک گئے ہیں، یا کوئی شخص گم ہو گیا، یا کوئی تھوڑا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا، واپس آ جاتے ہیں اور احرام اتار دیتے ہیں. یاد رکھیں وہ ابھی تک بے احرام میں ہے. فتاوا میں ایک سوال کیا گیا ہے کہ ہم دو فیملیز سے گاڑی میں جا رہے تھے, راستے میں تھوڑا سا ایکسیڈنٹ ہوا اور دو فیملیاں فل, یعنی گاڑی دونوں فل تھی, تقریباً ٹوٹل 11-12 لوگ تھے تقریباً. تو راستے میں تھوڑا سا ایکسیڈنٹ ہوا تو ہمیں پریشانی ہوئی, ہم واپس گھر چلے گئے اور احرام اتار دیا. پھر ایک دو سال کے بعد شیخ ابن باز سے سوال پوچھ رہے ہیں. شیخ ابن باز فرماتے ہیں ابھی تک آپ اپنے احرام میں ہیں, ابھی تک احرام میں ہیں تم لوگ. احرام کپڑے کا نام نہیں ہے, جو تم نے نیت کی ہے اس کو تمام کرنا ضروری ہے. پھر ان کے واجب تھا کہ جو ان سے غلطیاں ہوئی ان کے دم تھے, 11 بکرے ذبح کیے انہوں نے اور پھر وہ واپس گئے اور انہوں نے اپنا عمرہ مکمل کیا. بہرحال تو یہ جو مسائل ہیں نیت والے, نماز کے لیے نیت سے نماز کا انعقاد ہوتا ہے, ان میں اعمال بالنیات, اور نیت سے ہی ٹوٹ جاتی ہے. روزہ ہے, آپ نے نیت کی ہے کہ میں توڑ رہا ہوں, میں نے توڑ دیا, بس یوں کہ توڑ دیا یقین کے ساتھ, پھر ٹیلی فون کی کال آ گئی اور آپ نے بات کرنا شروع کر دی, بھول گئے, پھر آپ نے کبھی ابھی مغرب ہونے والی ہے میں روزہ مکمل, آپ کا روزہ نہیں ہے. یاد رکھیں آپ کا یہ روزہ, آپ پر قضا فرض ہو گیا, آپ ایک روزہ قضا کریں گے. واللہ اعلم. طواف کے لیے یاد رکھیں طواف عبادت ہے, منفصل عبادت ہے. نفل عبادات مکمل کرنا فرض ہے. نماز آپ نفل نماز پڑھ لیں, 2 رکعت نفل ہے آپ کے لیے. کیا آپ کے لیے جائز ہے آپ بغیر عذر کے توڑ کے چلے جائیں؟ نماز کا توڑنا درست نہیں ہے. ہاں شروع سے نہ پڑھیں, آپ ابتدان اپنا پڑھیں آپ کی مرضی ہے, لیکن جب آپ اس میں شامل ہو گئے چاہے فرض عبادت ہو یا نفل عبادت ہو پھر آپ اسے توڑ نہیں سکتے. اب نفل حج ہے, کیا اس کسی کے لیے جائز ہے کہ کوئی شخص طواف کرے, ارے اتنا رش ہے میں حج کیسے کروں گا, میں وہ طواف کر کے واپس آ جائے, کیوں بھائی نفل حج تب مجھ سے نہیں ہوتا, اگلے سال کوشش کروں گا میں, اگلے سال اس سے زیادہ رش ہوگا. تو یہ کسی کے لیے جائز. نفل عبادت اگر آپ نے آغاز کی ہے تو مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اسے مکمل کرے. ہاں ایمرجنسی ہو گئی ہے الگ بات ہے, بندہ بے ہوش ہو گیا ہے, بندہ تکلیف ہو گئی, وہ الگ بات ہے. نفل نماز میں آپ نفل پڑھتے ہوئے بے ہوش ہو گئے بیمار ہو گئے اس کے قضا نہیں ہے. طواف کرتے ہوئے کوئی شخص بے ہوش ہو گیا ہے تکلیف ہو گئی ہے اور یہ نفل طواف ہے جسے سنت طواف بھی کہتے ہیں, حج عمرہ کا طواف نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اس کا ہسپتال لے جائے, اس نے علاج کیا کوئی, یا کسی اور عذر شرعی کی وجہ سے مکمل نہ کر سکے وہ الگ بات ہے, لیکن ایک تندرست انسان ہے کوئی تمہیں تھک گئے, تھک تو سب جاتے ہیں, تو تھکتا کون نہیں. نہیں میرا خیال ہے وہ طواف کی نیت سے طواف نہیں کرتے, وہ صرف یہ ہے کہ چل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. بعض جو وہاں پہ ڈیوٹی دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا وہ ساتھ ہیں, وہ 20 چکر لگاتے ہیں, وہ تو ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں اور چل بھی رہے ہیں. باہر بہرحال باہر ہو یا اندر ہو جس نے طواف کا آغاز کیا ہے تو اسے چاہے کہ مکمل کرے. اب 3 چکر یا 4 لگائے جو باقی 3 ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے, 10 منٹ اور لگ جائیں گے, 20 منٹ اور لگ جائیں گے. یا شروع نہ کرے, شروع کیا تو مکمل کرے. واللہ اعلم. طواف میں وقفہ ضرورت کے لیے ہوتا ہے, ضرورت یہ ہے کہ آپ یعنی کوئی بچھڑ گیا آپ اس کو, بچہ بھاگے کوئی بچھڑ گیا آپ اس کا انتظار کیا اس کو لے کے آئے ہیں, یا آپ اپر سٹوری میں جانے نیچے بہت رش ہو گئے تب آپ اوپر چلے گئے, تب آپ جہاں جس چکر میں تھے وہیں سے آپ مکمل کریں گے, آپ اس چکر کو شروع سے یا شروع سے طواف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر باہر چلا گیا کسی کام سے یا اس کا وضو ٹوٹ گیا پھر شروع سے وہ طواف کرے گا شروع سے, کیونکہ طواف کی شروط میں سے موالات بہت ضروری ہے کہ پے در پہ چکر ہونے چاہیے بغیر انقطاع کے. ہاں طواف اور سعی کے بیچ میں وقت اگر آپ لینا چاہیں, سونا چاہیں, بیٹھنا چاہیں, ہوٹل میں جائیں, کھانا کھانا چاہیں, یہ جائز ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں. بشرط آپ نے احرام نہیں اتارنا, احرام سے اب خارج نہیں ہو سکتے جب تک کہ طواف اور سعی اور بالنا مڈوا لیں یا کٹوا لیں. وہ ماں والے درس حج عمرے کا نہیں ہے, اس کے درست آئیں گے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.